شہید و زندہ باد شہید و زندہ باد
ہے تم سے کربلا زندہ شہید و زندہ باد
شہید و زندہ باد شہید و زندہ باد
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عزه الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد الطاهرين.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. امام معصوم کی فرمان ہے کہ فرمایا کہ میرا چچا عباس دین شناس تھے، دین فہم تھے، گہرائی کے ساتھ دین کو جانتے تھے. کہنا ہم یا عباس فقیہ، فقیہ یعنی گہرائی کے ساتھ دین کے سمجھنے والے، صلب الایمان مضبوط ایمان کے مالک تھے. حالات کی وجہ سے ان کے ایمان ارتعاش پیدا نہیں ہوتا تھا، تبدیلی نہیں ہوتی تھی، تغییرات پیش نہیں آتے تھے. نافذ البصیرہ صاحب بصیرت تھے، اور نہ صرف صاحب بصیرت، اعلیٰ درجے کی بصیرت کا حامل تھے. جاہد عباس مع اخیہ الحسین، اور جہاد کیا اپنے بھائی کی قیادت میں، اپنے بھائی کے ساتھ خدا کے راہ میں جہاد کیا اور اپنا خون خدا کے راہ میں دیا. چار صفت اور بھی اوصاف ہے، لیکن چار صفت اس حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کی. دین کی معرفت، ایمان کے استحکام، بصیرت، اور اس بصیرت اور ایمان اور علم کی راہ میں جہاد اور شہادت، یہ خلاصے زندگی انبیاء ہے، یہ خلاصے زندگی ائمہ ہے، یہ خلاصے زندگی علمدار حسین ہے، یہ خلاصے زندگی ہے ان تمام لوگوں کا جن حکم ہے کہ تم مسلمان بنو، خدا کے سامنے سردسلی خم کرو. میرے برادر بزرگوار جناب آقای سید ضیاء کے بارے میں بتا رہے تھے. جتنا مجھے پتہ ہے بلاواسطہ آقای سید ضیاء کو، میں سن 79 کے اواخر میں انقلاب کے ساتھ 8 مہینہ ہو گیا تھا دیا. اور پھر مدرسے فیضیہ بند تھا 6 مہینہ، ہم کسی اور مدرسے میں رہے. مدرسے فیضیہ میں جو توڑ پھوڑ ہو چکا تھا شاہ کے زمانے میں، ان کی تعمیرات کے بعد پہلا دفعہ کھولا گیا، شاید پہلا پاکستانی تھا میں کہ اس میں گیا. پھر کچھ عرصہ کے بعد، ابھی مجھے مہینوں کا یاد نہیں ہے، شہید ضیاء کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے سامان ملا رہے تھے. یہ میری بیٹی ملاقات ان کے ساتھ، انتہائی متواضع، انتہائی دیندار اور نورانی سید تھے. اور قوم میں جتنا اثر ہے، قوم کے پاکستانی حلقوں میں بہترین اساتذہ میں سے ایک تھے. بابر الدینی مذہبی سرگرمیوں میں ہمارے ساتھ بے عرصہ رہے، اور پھر بلکت کے جو واقعات میرے برادر بتا ہے، جن کے والد بلکت کے بہت قابل اعتماد عالم مانے جاتے تھے، امام جمعہ تھے، ان کا نام ہی عادل قرار دیا گیا تھا، بلکت والے عادل کے نام سے پہچانتے تھے. تو خلاصہ بلکت کے جو واقعات میں تو والد بھی شاید ہو چکا، کیونکہ اس پر یقین نہیں ہے، پیشہ سناٹا سی کے دوران تو ایک لشکر کشی تھی شمالی آزاد کی طرف کہ وہاں کی اکثریت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اب تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے, کوششیں جاری ہیں, لیکن اس وقت لشکر کشی کے ذریعے اس وقت سیاسی کاموں کے ذریعے, اور سیاسی کام اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ چشم بصیرت چاہیے ورنہ ہمارے لوگ ہی ان کے استعمال میں آ جاتے ہیں. جب عسکری لشکر کشی ہوتی ہے تو ہمارے پاگل جیسا آدمی بھی جہاد کے لیے تیار ہو سکتا ہے, لیکن جب منافقانہ روش کو اپنائے, مکر فریب کے روش کو اپنائے, ہمارے قومی لیڈر بھی ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. یہ مشکل ہے, کافی بصیرت کی ضرورت ہے اس مقام میں. انہوں نے اس دوران جس دوران کافی تشدد اور دہشت گردی کا مشاہدہ تھا, شیعہ نصاب کے مسئلوں کو اٹھایا. اس مسئلے میں اس وقت ہم نے قوم نے جیسا پروگرام کی حمایت کی, اس کے ایک اہم وجہ یہ تھا کہ خود یہ آواز بلند کرنا قوم کے حیات کا آرام تھا, درد کے احساس کرنا زندہ ہونے کی علامت ہے. آپ علاج کر سکے نہ کر سکے, کم از کم چیڑ کو درد قاتل کو رسوا کرو, کم از کم قاتل قتل بھی کرے اور اپنے کو توحید کا نمائندے بھی قرار دے, تو بہت بڑا جرم ہے. انہوں نے یہ آواز بلند کی. آپ کو آواز بلند گلگت کی کیا حالت ہے؟ میں وہ گلگت کبھی نہیں گیا ہوں, گزر ہوا ہے وہاں, کبھی موقع نہیں ملتا شہر دیکھنے کا, اسی لیے زیادہ خاص بات نہیں کر سکتا, لیکن حالات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شیخ محسن صاحب جو جامعہ الکوسا کے بانی ہیں یا الحالی ٹی وی وغیرہ انہیں کے ہیں, تو وہ شہید عارف نے ان کو اور ساجد کو دونوں کو روانہ کیا تھا گلگت کے اس خط وبارت کے بعد. وہ لشکر کشی تھی, خط وبارت دار ان کو بھی کاٹ دیا, جانور کو بھی ختم کیا اس حد تک. اب ان کو بھیجا, اب پہلے سے رابطہ تھا کہ ہم آ رہے ہیں, کوئی وہاں پر لینے والا کو دلی کو نہیں جانتے, تو آدھا بادہ کے لیے ہم ایئرپورٹ پہ گئے. ہم ماموں کے ساتھ ہے, ابا بابا کے ساتھ ہے, اب ادھر ادھر دیکھتے کوئی نظر نہیں آ رہا, تو کسی کارڈ والے سے بات کی کہ ہم لے جاؤ وہاں شیوں کی مسجد پر. بات کر رہے تھے, اچانک ایک آدمی بیچ نکل آتا, کہتے میں آیا ہوں آپ لے لیں, وہ چھپا ہوا تھا. عام آدمی ڈرائیور ہے لیکن اتنا خوف تاری تھا کہ چھپا ہوا تھا. ان کو لے کر ایک دو مرکز کا نام لیتے ہیں, مراکز میں سب ایسے حالت, یعنی جی کی ذمہ داری تھی اس وقت دشمن کے ساتھ مقابلے کرے, وہ بھی چھپ چکے تھے. اب ایسے حالت میں سلسلہ قوم سے گئے, ایک مرکزیت بنائی انہوں نے, قوم کو متحد کیا, قوم کی مورال کو بلند کیا, فکر کی. مد مقابل والے کفر کے نعرے لگاتے تھے, ان کو مناظرے کے لیے بارہا بلایا. اس کے نتیجہ ہوتا ہے کہ کم از کم ان کے سننے والے سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا ہم آپ پر ہے تو کیوں بات نہیں کرتے, کوئی سیاسی مسئلے بھی تو نہیں ہے, جیسا سبا صحابہ اپنے سیاسی اٹھانے کے لیے مناظرے کی دعوت دیتے ہیں, سیاسی مسئلے نہیں ہیں, خالصتاً مسئلے. اور ساتھ ہی اقتصادی معیشتی لحاظ سے شعبوں کو مضبوط کرنے کا اچھا پروگرام بنایا, اور واقعا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ وہ شہید ہو گئے. اور یہ راستہ بھی معلوم راستہ تھا, مولا امیر المومنین جب شہید ہو گیا میں فرمایا یہ وہ راستہ نہیں ہے, موت اور شہادت اچانک میرے پاس نہیں آئی ہے اور میں نے ناپسند بھی نہیں کیا ہے, میں نے ناپسند بھی نہیں کیا ہے. میں تو شیر مادر سے زیادہ شہادت کا عاشق ہوں, ہزار وار ہو جائے یہ روپ میں بہتر ہے اس سے کہ میں بستر پر مر جاؤں. अगर होती तो वहां से बुलावा नहीं, अगर होती तमन्ना होती मैं तुम्हारे दरमियान एक दिन भी जिंदा रहना नहीं चाहता। मोती तमन्ना ने अली को जिंदा रखा। कुछ सफात मुत्तकीन दुआ फरमाते हैं, मुत्तकी बंदे उनके दिल बिल्कुल तड़प रहा है खुदा के पास जाने के लिए। खुदा ने उनके मौत के दिन मुकर्रर किया, वरना वो इस दुनिया में रहने वाले नहीं थे। इनके अख्तियार में होता इस दुनिया में रहने वाले नहीं होते। तो ये सही है कि आप देखते हैं कि उनकी लूटी सियासी वाबस्तगी हो, उसके बावजूद अब वसीयत करते हैं कि मेरे जनाजे पर सईद राहत आता है। सईद राहत कोई सियासी आदमी है तो कौम में भी सियासी मसाइल में हिस्सा लेता नहीं था, लेकिन बहुत बातकवा इंसान, बहुत ही बातकवा इंसान और इलमी शख्सियत, यानी उनवी उलूम में बेहतरीन असातिज़ा में से एक था और बातकवा शख्सियत थे। ये भी यानी उनकी सियासी वाबस्तगी से हट कर ही वसीयत की थी, आप उनकी नमाज जनाजे को देखिए। तो ये उनके तकवा की अलामत है, कुछ उनकी निशानदेही थी आने के दिन को कि मेरे बाद किसकी क़यादत को तुम्हें कबूल करना है। कायदीन बहुत अहम होते, कहते हैं शख्सियात तारीख के वो हुक्म होते थे, लेकिन उस नजर को छोड़ कर भी किसी कौम के लीडर बहुत ही मुअस्सर उस कौम को अजमतों की तरफ ले जा सकता है, बदबख्तियों की तरफ ले जा सकता है, अगर खुद मोटा कौम को भी मोटेगी में डाल सकता है। अभी आप देखिए आलम इस्लाम के सारे तवानाई मगरिब के मफाद में, क्यों लीडर मगरिबी है हमारे मगरिब के साजा मालिक वो है मुफक्किर, कहते हैं कि हम मशरिक से कुछ जवानों को लाते हैं, हमारे गुलामी पर फहर करते हैं। इसलिए देखते थे हमारे खर्च, हमारा उम्रा, हमारे तेल, हमारे जवान, हमारे फतवे, हमारे मदारिस सब अमेरिका के मफाद में इस्तेमाल हो रहा है। ईरान में देखिए ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, पारसी रहते हैं, मुख्तलिफ फिरके वाले रहते हैं, लेकिन सब तमाम की सलाहियतें इस्तेमाल होती है राय हक में, राय इस्लाम में, राय हक कहते हैं। फर्क है पर कोई क़यादत है, क़यादत सही हो तमाम लोगों के तवानाइयां हक के राह में इस्तेमाल हो, अगर क़यादत गलत हो तो तमाम लोगों के तवानाइयां बातों में इस्तेमाल होता है।
मौला अबुल फजल अब्बास की शान में जो हदीस मासूम है आपकी खिदमत में अर्ज़ की, इसलिए अर्ज़ की कि हमारी ज़िम्मेदारी है। मौला अबुल फजल का अलग मकाम है, अली का फर्जंद अर्जुमंद, लेकिन सिर्फ अली के फर्जंद अर्जुमंद होना नहीं है, आप ख़ुद के और भी भाई थे, लेकिन अलमदार का मकाम उन्हें हासिल नहीं था। अलमदार के और भी तीन भाई थे, लेकिन अलमदार का मकाम अलग मकाम था। शहदा गिप्ता करते हैं, रिस्क करते हैं आलमदार के मकाम को देखकर। उसके राज इमाम फरमाते हैं इल्म मारिफत थी। इंसान एक इल्मी मखलूक है, इल्म के मुताबिक हरकत करता है, उसकी नियतें भी इल्म के मुताबिक बनती हैं, उसके इरादे भी इल्म के मुताबिक होते हैं। इसीलिए इल्म की ज़रूरत है, मारिफत की ज़रूरत है। और हम समझते हैं वो इल्म जो नजात इंसानियत का बाइस है दुनिया व आखिरत में, दीन की मारिफत। दीन की मारिफत हो फिर दुनिया के इल्म हो। इस दुनिया में काम करने के लिए दुनिया के मारिफत की ज़रूरत है, इल्म उलूम दुनिया की ज़रूरत है, लेकिन इंसान बनने के लिए दीन की मारिफत की ज़रूरत है कि मुझे किस तरह से इंसान बनना है, کس قسم کے انسان کو خدا، پیغمبر، اہل بیت انسان سمجھتے ہیں؟ تو معرفت پہلا مرحلہ، علم، فقہ. عرض کے فقہ سے مراد پوری دین کے معرفت، پورا دین کے معرفت کو فقہ کہتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا فقہ احکام کے حد تک معنی بدل گیا اس لفظ کا، لیکن اصل عربی میں فہم دین، گہرائی کے ساتھ دین کے سمجھنا. دوسرا، اسی لیے قرآن میں، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن آپ سے کہا جاتا قرآن کے آیات تلاوت کرو، جتنی آیات کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں اتنا آگے بڑھو، تمہارا درجات بڑھتا جائے گا. الفاظ مراد ہے نہیں، وہ آیت آپ کے حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہو، یعنی میرے وجود کا حصہ بن گیا ہو یہ آیات. یہ معرفت، میں مر جاؤں پوچھے خدا کون ہے کچھ پتہ نہ چل سکے، نہ جواب نہ دے سکوں، کچھ رٹے لگایا تھا بھول گئے. ایران میں بعض وقت کچھ یہ جو موبائلوں پر ہوتا ہے لطیفہ، کہتے ہیں خدا نے جو امتحان لینا ہے اس کی جو پرچہ ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے پہلے سے، لیکن اس کے باوجود لوگ فیل ہوتے ہیں. ہوتا نا اس امتحان کے جو سوالات ہوتے ہیں بعض اوقات، کیا ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں پیسے لے کر. خدا کے امتحان کے سوالات سب کو پتہ چل چکا ہے کیا پوچھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود فیل ہوتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے اس میں سوال تو ایسی بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ابھی تک تبدیل نہیں کیا، اپنے سوالات کو برقرار رکھا ہے، تبدیل نہیں کیا. دیکھیے، یعنی وجود کا حصہ بن جائے علم. ایک ہی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دماغ پر چوٹ آ جاتا ہے، جو کچھ سیکھا ہے بعض وقت بھول جاتے ہیں، تو موت کے سانحہ بہت خطرناک ہے. جو مختصر علم ہے وہ اڑ جائے گا. انسان کے وجود کا حصہ بن جائے، انسان کی فطرت ثانوی بن جائے، ملکہ ہو جائے، وہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے. علم پر عمل کریں گے. قرآن میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ عقیدہ خدا تک جاتا ہے، لیکن عمل صالح اس پاکیزہ عقیدے کو بلندی بخشتا ہے. عمل نہ ہو وہ پاکیزہ عقیدہ خدا تک نہیں پہنچتا ہے، مرنے سے پہلے کافر ہو چلتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ علم ہے، معرفت ہے، پھر ایمان ہے. بعض وقت علم ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے. قرآن میں بے شمار آیات ہے، احادیث میں کثرت ہے، تاریخ میں بے شمار واقعات ہے. بڑے بڑے علم رکھنے والے ہیں، مقام ایمان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. ایمان اگر ہے، مضبوط ایمان نہیں، کمزور ایمان ہے. کربلا میں امام یہی فرماتے ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، دین زبان کے حد تک. جب مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں قلت دیان، بہت کم رہ جاتے ہیں. تو یہ علم کے نتیجے ہی ایمان ہے، لیکن الگ چیز ہے. بعض وقت ہو سکتا ہے علم ہو لیکن اتنا بد کردار ہو. ہماری احادیث میں آئی میں اتھار کی، کہتے ہو سکتا ہے ناصبی کو ہم معاف کریں. کیسا؟ کہ وہ آئے گا، توبہ کرے گا، اہل بیت کی معرفت حاصل کرے گا، امامت قبول کرے گا. لیکن ایک غالب کو ہم معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ بد کردار ہو چکا ہے. بد کردار ہونے کے بعد خوش کردار ہونا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی چرس کے عادی ہونے کے بعد پھر چھوڑنا آسان، یعنی غالی کے توبہ کرنا مشکل ہے. ان گناہوں میں اس طرح سے پھنس چکا ہے. یعنی ناصبی کی غلطی کیا ہے؟ معرفت کے حوالے سے ہے، انہیں ہماری معرفت نہیں ہے. معرفت آ جائے، ایک کافر مسلمان ہو سکتا ہے. ناصبی بھی تو کفر کے حکم میں ہے، لیکن ایک غالی کردار میں خراب ہو چکا ہے. اب کردار کو تبدیل کرنے کے لیے بہت مضبوط ارادہ کی ضرورت ہے، ورنہ آسان کام نہیں ہے. حدیث میں فرماتے ہو سکتا ہے ہم ناصبی کو قبول کرے، غالب کو قبول نہیں کریں گے. حدیث میں عیناً یہی لفظ ہے کہ وہ پھر اپنے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں غالیوں کے تمام مذاہب کے درمیان ایک مشترکہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو عمل سے دور کرنا، عمل کی اہمیت کو ختم کرنا. یہ تمام غالب فرقوں کے مشترکہ نقطہ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ عمل، ایمان تو دوسری چیز ہے، کہ علم ہو سکتے ہو لیکن عمل نہ ہو. شیطان علم تھا، معرفت تھی، خدا کے ساتھ بات چیت کی ہے، حضرت آدم سامنے تھا، نبوت کو اس نے دیکھا ہے، آدم کو نبی بنا رہا ہے، قیامت کے بھی خود کہتا ہے خدا قیامت تک مجھے زندہ رکھ، مجھے لوگوں کو گمراہ کرنے کی طاقت عطا فرما. یعنی تینوں اصول دین کو نہ صرف مانتا ہے بہت مضبوط شکل میں مانتا ہے. ہماری معرفت اس درجے تک نہیں کہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کر سکے، لیکن وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا. لیکن کیا ہوا، خدا خود کہتا ہے ابا واستکبر، تکبر نے اس کو آسمانوں سے زمین پر گرا دیا. شیطان کے پاس جو کردار کی برائی تھی وہ کیا، تکبر، اخلاقی برائی جو تھی تکبر.
احادیث میں ہے تکبر کے علاوہ حسد، حضرت آدم کے ساتھ حسد اور تکبر آدم کے لیے سزا کرنے سے، اسی عملی اور کردار کے بدی نے اس کو کافر بنا، وکان من الکافرین، کافر ہو گیا. اور بصیرت یہ تیسری بہت اہم چیز ہے، اس کی شدت کے ساتھ فقدان. دین سیاست سے جدا ہونے کے جو نعرہ لگایا اور حقیقتاً تا عالم اسلام میں اسی اوائل میں کم از کم جن کا ہم نام لے سکتے ہیں وہ ایک بنو امیہ کے زمانے سے شروع ہوا دین کو سیاست سے جدا کرنا، اور 18ویں صدی سے مغرب والوں نے اس نعرے کو مزید بلند کیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا، یہی ہوا کہ بے کردار لوگ میدان میں آ گئے اور بصیرت سے دور لوگ، یعنی سیاست جدا ہونے کے نتیجے میں قوم کے جو مفکرین ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جن کو ہم خواص کہتے ہیں، عاقل لوگ ہیں، کئیس لوگ ہیں، زرنگ لوگ ہیں، زیرک لوگ ہیں، وہ لوگ سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ڈیلے ڈالے بے خبر آدمی سیاست کی طرف نہیں جاتے، وہ مولانوں کی طرف آتے ہیں. تو جو ایک دوسرے کے افکار ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے نا، تو یعنی سیاست سے جدا ہونے کی وجہ سے متدینین نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دنیا سمجھنے والے متدینین سے نزدیک نہیں ہوئے، تو بصیرت کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی. آپ خود دیکھتے ہیں کتنی بہت سے لوگ ہیں جو بصیرت کو نہیں سمجھتے. حالانکہ رہبر معظم فرماتے تھے، ایک دفعہ ایک گاڑی میں کوئی جا رہا تھا مولانا کسی گاڑی میں، اب وہ امام خمینی کے نام جب لیتے تھے ایران میں تین درود بھیجتے تھے، وہ بہت غصہ آیا مولانا کو، یہ کیسی بات ہے، امام خمینی کے نام پر تین درود، پیغمبر کے نام پر ایک درود، یہ کیسی بات ہے. تو اس ڈرائیور نے جواب دیا، ڈرائیور ہے معمولی، کہا کہ آقا یہ درود بھی تو پیغمبر ہی پر بھیجتے ہیں، امام خمینی پر تو نہیں بھیجتے ہیں. امام خمینی کے نام پر جو درود ہے وہ امام خمینی پر نہیں بھیجتے، پیغمبر پر بھیجتے ہیں. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امام کی حمایت کی ضرورت ہے، پیغمبر کو تو سب مانتے بیچو نچرا، امام خمینی کی حمایت کا اظہار ہے، وقت کی ضرورت ہے. رہبر کہتے ہیں اس ڈرائیور کے پاس وہ بصیرت تھی، شعور تھا، لیکن اس مولانا کے پاس نہیں تھا. ایک اہم چیز ہے معرفت دین، معرفت دنیا. اگر اس حدیث میں وضاحت نہیں کی لیکن دوسرے احادیث میں آئی میں فرماتے ہیں، اگر آپ دنیا زمان کو جانتے ہیں آپ مشتبہات میں مشکلات میں نہیں پڑیں گے. العارف بزمانی لا تہجم علیہ اللہ وابس، امام شفیع فرماتے ہیں جو اپنے زمانے سے آگاہ ہو مشکلات اس پر حملور نہیں ہوں گے. پہلے سے وہ جانتا ہے کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، سارے احتمالات کو سوچ کر سب کے لیے راہ حل سوچتا ہے، سوچ کے بیٹھتا ہے. یہ غالباً ناپلون تھا، کہتے ہیں کہ وہ کسی جنگ میں مصروف تھا، سو رہا تھا، سپاہی لڑ رہے تھے، اچانک آیا، اس کو جگایا، کہا کہ دشمن نے ایک نیا محاذ کھولا ہے جس کے لیے ہم نے سوچا نہیں تھا. تو اس نے کہا فلان رجسٹر میں فلان صفحے پر دیکھو اس کے بھی راہ حل لکھا ہوا ہے. کھولا دیکھا کہ کہا کہ دشمن اگر اس محاذ سے حملہ کرے تو کیا کرنا ہے، یعنی سوچا ہوا تھا. اسی لیے کہتے یہ کہہ کر سو گئے، پریشان بھی نہیں ہوا. جب سارے مشکلات تو آپ سوچتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی بھی حاصل کرتے، بصیرت یہی ہے. تو پھر ان کے بعد جہاد کرنا ہے، جہاد سب کچھ سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لیکن میدان عمل میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. علمدار کے بعد فرماتے ہیں وہ جاہد مع اخیہ حسین, حسین کے ساتھ جہاد کیا اور اس راہ میں شہید ہوئے. یہ ایک اہم چیز ہے جہاد. دین ہمیں بتاتا ہے انسان جو اس دنیا میں آیا ہے مجاہد ہوتا ہے. جہاد اکبر اور جہاد اصغر روزانہ جہاد میں ہے, یا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے یا دشمن کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. نفس دوست کے بیس میں ہے, دائمی جہاد ہے, شب و روز کی جہاد ہے. دشمن کھل کر سامنے آتا ہے, دشمن کی شکل میں آتا ہے اور مجاہد ہے. اور انسان مہاجر بھی ہے اسلام کی نگاہ میں. یہ ہر ایک الگ عنوان ہے. مہاجر ہجرت کرنا, چھوڑنا, ورزہ فہجر نجاستوں کو, گناہوں کو چھوڑنا, حیوانیت کو چھوڑنا. انسان مہاجر ہے, چھوڑ دیتا ہے حیوانیت کو, چھوڑ دیتا ہے گناہوں کو, نجاستوں کو. ورزہ فہجر جو قرآن میں ہے, یعنی نجاستوں کو چھوڑ دو. مہاجر ہے, مہاجر الی اللہ و رسولہ جو قرآن میں فرماتا ہے. تیسرا ہے کہ انسان مسافر ہے, منزل خدا ہے. یہ بھی دینی منابع میں ہے کہ انسان اپنے کو مسافر سمجھ. مسافر دو دن برابر ایک جگہ پر نہ رہے, اگر رہا تو غلطی کی ہے. مسافر اگر ہے تو کل اور آج میں کیا ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے. حدیث میں ہے اگر ایک دن ایک آدمی آج کل سے زیادہ پیچھے جائے تو ملعون ہے, یعنی رحمت خدا سے دور ہے. اگر آج اسی جگہ پر جہاں کل تھا تو مغبون ہے, نقصان میں ہے. مسافر یعنی مسلسل آگے بڑھنا. اسی طرح سے اسلام کی نگاہ میں انسان عاشق ہے, محب خدا ہے, عشق ہے, عشق خدا, عشق آثار خدا, عشق انبیاء خدا, عشق ائمہ اطہار. عشق, یہ عشق کی زندگی ہے. امام فرماتا ہے الدین الا الحب, دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے. دوسرے حدیث اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے. خدا اور خدا والوں سے محبت کرنا, خدا اور خدائے اعمال سے محبت کرنا, اور دشمن اور دشمن کے کردار سے نفرت کرنا. دین اور جو ذمہ داری انسان کو دیتا ہے وہ تزکیہ ہے, پاک کرنا, ترقی کرنا. پاک کرنا مسلسل پاک کرتا ہے, مسلسل ترقی کرتا ہے, بلندی کی طرف جاتا ہے. حبل اللہ کے طرف, خدا کی رسی, یعنی خدا کی رسی بلندی کی طرف ہے, سقوط کی طرف, انحطاط کی طرف نہیں ہے. تو یہ ان میں سب سے اہم چیز, ان تمام مقاصد کے حصول میں سب سے اہم چیز شہداء ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ہر چیز سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے, ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے سوائے شہادت در راہ خدا, اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. بندگی کے عروج کا نام شہادت ہے. کیوں؟ خدا توحید اور شرک میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ خدا کو چاہتے یا غیر اللہ کو چاہتے. شہید ہے وہ جو خدا کی چاہت میں اعلیٰ درجہ تک پہنچا ہے, اپنی تمام خواہشوں کو کچل دیا ہے. بچے, بیوی, گھر والے, عزیز, اقارب, چاہتیں, اب تک جو کچھ کمایا ہے, آئندہ جو کچھ کمانا چاہتا ہے, جو نام کمایا ہے, جو شہرت حاصل, سب کچھ پر خدا کو ترجیح دیتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر بندگی کا تصور نہیں ہے. ہمارے پاس دو قسم کے شہداء. ایک قسم کے شہداء یہ ہے جیسا وہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, یعنی آل محمد کی جو محبت ہے, جو دین آل محمد ہے, اس پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے. شہید بھی ہو جائے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت عظیم مقام ہے. لیکن کچھ شہداء ایسے ہیں میدان میں آگے بڑھتے ہیں. شہزادہ علی اکبر کے جملہ ہے, چاہے موت ہم پر آ پڑے چاہے ہم موت کے استقبال میں جائیں, یہ موت کے استقبال میں جانے والے شہداء ہیں. ان کا درجہ بہت عظیم ہے جن کے اوپر شہادت آ پڑی ہے, اور جو خود شہادت کی تلاش میں گئے ہیں ان کے درمیان بہت, جو میدان میں کام کر رہے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جو شہادت کے تلاش میں، کیونکہ خطرات زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے، اس کے باوجود شہادت ہدف نہیں، وسیلہ ہے، خوشنودی خدا جس میں ہے اسی کو کرنا ہے۔ اب اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے خطرات برداشت کرنے والے شہید، وہی صفین، جمل، احد، بدر، حنین کے شہداء کے درجات پر فائز ہے، مقصد وہی ہے، ہدف وہی ہے۔ وہ تو امام و پیغمبر کے سامنے تھے، ان کے لیے معرفت حاصل کرنا آسان تر تھا، ہم اغیار کے یلغار میں ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے لوگ اس کی طرف جائیں، بہت بڑے عظیم مقام ہیں۔ شہید باقر نمر، آپ دیکھیے سعودی عرب دنیا کی جیل، سب سے بڑی جیل دنیا کی، عجیب ملک ہے، عجیب و غریب ملک ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت تک نہیں ہے، وہ اپنی عورتوں کو بھی، عجیب و غریب ملک ہے۔ اس ملک میں بات کرنا یا نہ موت کو دعوت دینا، اس بات کو سمجھتے ہوئے اس عظیم انسان نے آواز بلند کی، آواز بلند کی۔ سعودی عرب تمام برائیوں کی جڑ سعودی عرب ہے۔ جب عالم اسلام پر ایک طرف مغول کا حملہ ہوا اور خلافت عباسیہ نابود ہو گئی، دوسری طرف صلیبیوں کا حملہ ہوا روم کی قیادت میں اور عالم اسلام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا، فلسطین وغیرہ پر، ایسے حالات میں ابن تیمیہ اٹھتا ہے اور وہابیت کے عقیدے کو پیش کرتا ہے۔ ایسے حالات میں امت کو متحد کرنا تھا، لیکن ایسا عقیدہ پیش کیا جو امت کو پراکندہ کرے۔ آپ دیکھیے بنو امیہ نے یہی کیا، شروع میں مولانا خلیفہ السوم کا مسئلہ صلح کے ذریعے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ بنو امیہ چاہتا ہے خلیفہ مارا جائے، خلیفہ مارا جائے عالم اسلام میں تفرقہ ہو، تفرقہ کے میدان میں حق و باطل سمجھنا ناممکن ہوتا ہے، تو باطل کے لیے میدان صاف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا مچھلی پکڑنا چاہے مٹی کو کیا کرے، پانی کو مٹی آلود کرے، یہی کرتے ہیں۔ تو اس حالت میں کیا ہے، خوارج کے لیے ایک زرخیز خوارج وجود میں آ گئے، سب پر شک کرنے لگے نا، سب پر شک کرنے لگے، خوارج وجود میں آیا، خود نے تلوار اٹھایا۔ جاہل لوگ جب تلوار اٹھائیں گے تو کیا ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی یہی کیا، عالم اسلام مایوس ہے، خلافت ختم، اس طرف سے مغل کے حملہ، دوسری طرف سے روم والوں کے حملہ، ایسی مایوسی کی حالت میں ایسا تفکر پیدا کیا کہ سارے مسلمان بھی کافر ہیں، آپس کی لڑائی۔ پھر بعد میں بارہویں صدی میں، بارہویں صدی سے مراد ہجری بارہویں صدی، اور عیسائی لحاظ سے اٹھارہویں صدی میں ابن عبد الوہاب اٹھتا ہے، ابن تیمیہ کے جو نظریات مر چکا تھا ان نظریات کو دوبارہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت بھی عالم اسلام پر مغرب کی یلغار ہے، عالم اسلام کے تقریباً پورے عالم اسلام پر انگریز اور فرانس کی حکومت ہے، اٹلی کی حکومت ہے، خلافت عثمانیہ آخری سانس لے رہی ہے۔ اسی وقت عبد الوہاب کے ذریعے مسلمان کافر ہو گئے، سارے مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع کیا، انگریز کے سر نہیں لڑتا ہے، مسلمانوں کے سر لڑتا ہے۔ یہ وہی مذہب ہے جو انگریزوں نے، جس کی بنیاد رکھی، اس کی تاریخ کو آپ پڑھیے، اس کی حمایت انگریزوں نے کی، اور اب امریکہ ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اسرائیل کی پیدائش اور وہابیوں کی پیدائش انگریز کے ذریعے، ان کی حمایت امریکہ کے ذریعے، دونوں کے لفظ بھی شبیہ ہے، وہابی یہودی، اور ان کے باپ بھی ایک ہے، ان کے مقاصد بھی ایک ہے۔ عبدالعزیز کا خط ہے ان کے دادا کا کہ میں مرتے دم تک یا قیامت تک اسرائیل کے ساتھ باوفا رہوں گا۔ اب دیکھیے عالم اسلام انقلاب ایران کے بعد مغرب اسلام کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، کیونکہ مغرب میں معنویت کا فقدان ہے، معنویت کو انہوں نے جان بوجھ کے ختم کیا ہے، جبکہ معنویت فطرت انسان کا تقاضا ہے۔ یعنی مغرب نے معنویت سے جب انسانوں کو محروم کیا، در حقیقت انسان کو اپنی ایک فطری خواہش سے محروم کیا، ایک خلا کا احساس کر رہے۔ تو جب اسلام آیا، انقلاب ایران ہوا، تو مغرب والے متوجہ ہو گئے اسلام کی طرف۔ اب اس کو روکنا تھا کہ مغرب میں کہیں اسلام نہ آئے. ان کے بڑے بڑے مفکرین نے کہا مغرب کا آخری دین اسلام ہے. ہماری بھی احادیث یہی کہتی نا, جب امام آئیں گے مغرب والے ان لوگوں میں سے ایک ہے جو جلدی اسلام قبول کرنے والے, سمجھدار لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, حق و باطل سمجھنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے, آسان تر ہوتا ہے. جاہل لوگوں کے لیے سمجھانا مشکل ہوتا ہے, وہ ایک پیر کی باتوں کو زیادہ مانیں گے ایک مرجع تقلید سے, لیکن سمجھدار لوگوں کے لیے آسان تر ہوتا ہے. تو انہوں نے خطر کو احساس کہ یہ ایک مثلا, دوسرا یہ ہے کہ شہادت کا تصور اسلام میں ہے, مغرب میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. شہادت یعنی موت, موت سے عشق. وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے کیوں موت سے عشق کرے؟ آخرت کو جب نہیں مانتے موت سے عشق کرنے کا معنی نہیں رکھتا ہے. جو آخرت کو مانتے وہ سمجھتے موت میں حیات ہے. تو یہ بھی ان کی ایک کمزوری تھی. عالم اسلام ایک طاقت ہے شہادت کے نام سے, جہاد کے نام سے, معنویت ہے. اسرائیل میں جو پروگرام ہوا, شیعوں کی قوت اور طاقت کے راز کیا ہے, کہا کہ ان کے پاس ایک گزشتہ ہے حسین کے نام سے, سرخ ماضی ہے, اور ایک سبز آئندہ ہے مہدی کے نام سے. یعنی چارج ہو جاتے ہیں قیام کربلا سے اور امید قیام مہدی سے. تو یہ نعمت امت میں ہے, اسلام میں ہے ان کے پاس سے. تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بھئی عالم اسلام میں بہت صلاحیت ہے, دنیا کے 25% آبادی ہے, تقریباً دنیا کے 25% کے قریب رقبہ ان کے پاس ہے, پورے دنیا کے عین وسط میں ہے, دنیا کے معدنیات خصوصاً تیل اور گیس کے سرچشمے ہیں, دنیا کے عظیم ترین تہذیبیں عالم اسلام میں گزری ہے, پرانی تہذیبیں, اور اسلام میں وہ صلاحیت ہے. ابھی تک سارے ادیان نے ہتھیار ڈال دیا ہے مغرب کے سامنے, اسلام نے ہتھیار نہیں ڈالا, مغرب کو للکار رہا ہے اسلام اب بھی. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اس میں جان ہے, صرف خوابیدہ ہے, بیدار ہو جائے خطرناک. تو اس کو سلا کے رکھنا تھا. انقلاب ایران فلسطین کے شہید ڈاکٹر شقاقی ہے جہاد اسلامی کی, کہتا ہے پہلی تیر آئی مغرب کی طرف, انقلاب ایران در حقیقت پہلی تیر تھی جو مغرب کی طرف گئی اور مغرب والوں کو خبر دی کہ اس مسلمان بیدار ہو رہے ہیں. اب مسلمان بیدار ہو جائے اتنی توانائیوں کے ساتھ, اتنی توانائی اور طاقت کے ساتھ بیدار ہو جائے, اور اس کی قیادت بھی امام خمینی جیسے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے, رہبر جیسے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے, پھر پوری دنیا اسلام کی گرفت میں. تو انہوں نے اس کو متبادل سعود عرب اور تکفیریوں سے, سعود عرب تکفیری بھی بالواسطہ سعود عرب ہی سے مربوط ہے. ابھی داعش وغیرہ بظاہر سعود عرب کے دشمن ہیں, لیکن بالواسطہ ان پر کنٹرول کر رہا ہے, سعود عرب ہی کے کنٹرول ہے بالواسطہ. تو انہوں نے کیا سوچا, ایک اسلام کو بدنام کرے, دو عالم اسلام کو کمزور کرے, تین عالم اسلام کے جہاد کو مغرب کے مفاد میں استعمال کرے, چار عالم اسلام کے جہاد کو مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کرے, اتحاد کے سارے راستے بند کرے, ان سب کو انہی وہابیت کے ذریعے عملی کرنے کی کوشش کی. دیکھو پہلا ایران عراق, ایران وجود میں آتے ہی عراق کو حملے کے لیے تیار کیا. اس میں خلیج والوں نے 140 ارب پیسہ صدام کو 140 ارب پیسہ دیا, ڈالر دیے, اور امداد کی 35 ممالک نے امداد کی, پورا مغرب نے امداد کی, اور اس میں عرب عجم کے تعصب کو پھیلایا. اور پھر ہم افغانستان میں روس کو شکست دینے کے لیے اسلام و کفر کے نعروں کو بلند کیا. ان دو اس میں بھی سعود عرب سب سے آگے تھا ایران عراق جنگ میں صدام کے مدد کرنے میں, افغانستان کی جنگ میں بھی سعود عرب سب سے آگے ہے. میں وہی عرض کیا تھا ایک دفعہ کسی گفتگو میں خراسان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ سعود عرب نے احسان کیا ہے, اس جنگ میں سعود عرب کے ساتھ دینا ہے. کیا احسان کیا؟ پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں کس نے پھنسایا؟ سعود عرب نے پھنسایا. یعنی امریکہ سے زیادہ سعود عرب کا اثر ہے. سعود عرب کا فائدہ حکمرانوں کی جیب کے لیے ہے, تحفے تحائف بتاتے ہیں جو کھل کر دیا ہے چھپا کر دیا ہے, اور ملک کے نقصان میں ہے. ایران ہمسایہ ہے بلوچستان جیسے اہم صوبہ ایران کے ہمسایہ ہے, اس کے ساتھ روابط بہتر رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے. اب سعود عرب کے ساتھ کیا ہے, افغانستان کے مسئلے میں پھنسایا, پاکستان کو کیا ہے مالی لحاظ سے تو بالکل نابود کیا, اور ساتھ میں نشیات سے بھر دیا, اسلحہ سے بھر دیا, دہشت گردی سے بھر دیا. کیا کیا؟ پاکستان کو پیچھے کی طرف لے جانے والا سعود عرب ہے. اب ملک کے مفاد کو دیکھو تو نقصان ہوا ہے، ہاں سیاست مداروں کو پیسہ ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے افغانستان کی جنگ میں اسلام و کفر کے نام، روس کافر ہے افغان، جبکہ امریکہ کے دشمن کو شکست دیا، امریکہ کی کمک کے افغانستان تو نابود ہو گیا، اب بھی سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ افغانستان نابود ہو گیا، روس امریکہ کو کامیابی ہوئی، روس کو شکست ہوئی۔ پھر امریکہ کا دوسرا دشمن ایران، عالم اسلام میں سب سے بڑا دشمن امریکہ کا ایران ہے، اس کے خلاف ان کو لگایا، وہاں پر کیسے لگایا؟ شیعہ سنی، ایک اسلام کفر، یہ شیعہ کافر ہے یہ بھی، اور شیعہ سنی کے تعصب دونوں سے استفادہ کیا۔ اور سوریہ عرب دنیا میں واحد ملک ہے، اس کے خلاف لگایا، وہ علوی ہے بہرحال حافظ اسد، لیکن ان کے پاس وہاں حکومت شیعہ حکومت نہیں، کاملہ سنی حکومت ہے۔ یعنی حافظ اسد سید موسیٰ صدر سے کہتے تھے کہ آپ شیعہ کتابیں اپنی گاڑی میں لاؤ، کیونکہ ہر گاڑی کی تلاشی لی جاتی تھی۔ سید موسیٰ صدر کیونکہ سیاسی بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی گاڑی کی تلاشی نہیں لی جاتی تھی، اسی لیے خود حافظ اسد جیسا عرب دنیا کے بہت نامور سیاست مدار ہے، یعنی اس جیسا شاز ہے عرب دنیا میں، شاز گزرے ہیں، یعنی ناصر کے بعد حافظ اسد کا نام ہے، اس کے باوجود جرأت نہیں کرتا تھا، بس حکومت شیعوں کی نہیں تھی، ہاں اقتدار پر حافظ اسد تھا، وہ بھی روس کی حمایت سے، تو لیکن اسرائیل کے دشمن ہے، اسرائیل کے دشمن اور امریکہ کے دشمن کے خلاف لگا۔ ایران اسرائیل امریکہ کے دشمن ہے، سوریہ اسرائیل کے دشمن ہے، حزب اللہ اسرائیل امریکہ کے دشمن ہے، عالم اسلام واحد پارٹی جو امریکہ اور اسرائیل کے دشمن ہے حزب اللہ ہے، واحد عرب ملک سوریہ ہے، واحد اسلامی ملک ایران ہے۔ دیکھیں نہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، نہ اسلام و کفر کا مسئلہ ہے، امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے آپ مصر کے جمال عبد الناصر عرب دنیا کے اس صدی میں بے مثال لیڈر گزرا ہے، صدر گزرا ہے، سیکولر تھا بہرحال آدمی تو، لیکن فلسطین کے مسئلوں کو عربی مسئلہ بنایا، فلسطین کے مسئلے سے نکال کر بہت بڑا کام کیا اس نے۔ اب وہ امریکہ اور اسرائیل کا دشمن تھا، تو یہی سعودی عرب اس کے دشمن تھے، سید قطب کے حامی تھے، سخت اس کے دشمن تھے۔ اب سیسی کہتے ہیں میں اس کے نقش قدم پر چلتا ہوں، جمال عبد الناصر کے نقش قدم پر چلتا ہوں، اب سیسی کی حمایت کے اخوان کی حکومت کو نابود کیا، بس مسئلہ شیعہ و سنی نہیں ہے، عبد الناصر اسرائیل اور امریکہ کے دشمن تھا، اس کے خلاف ہو گئے، سیسی اسرائیل امریکہ کے دوست تھے، اور اخوان مشکوک تھا اسرائیل اور امریکہ کی نگاہ میں، اسی لیے ان کو نابود کیا۔ ایران میں دیکھیے شاہ ایران بھی شیعہ، امام خمینی بھی شیعہ، لیکن شاہ ایران اسرائیل امریکہ کے دوست ہے، امام خمینی دشمن ہے، اسی لیے دشمنی کر رہا ہے، بس شیعہ سنی کے مسئلے نہیں، شاہ کا کیوں دوست ہے، جمال عبد الناصر کے کیوں دشمن تھے، درحقیقت یہ اعلی کار ہے امریکہ کا، مغرب کا، اور اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ دیکھیے مکہ مدینہ کو بھی استعمال کرتا ہے امریکہ کے مفاد میں، تیل کو استعمال کرتا ہے، عمرہ و حج سے جو پیسہ آتا ہے وہ بھی ان کے مفاد میں استعمال کرتا ہے، عالم اسلام کو تفرقہ کرنے میں فتوے دلواتے ہیں، مدارس میں نصاب اسی قسم کا ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو، میڈیا اس طرح سے، صرف مصر میں 20 ٹی وی اسٹیشن تھا اخوان المسلمین کے خلاف سعودی عرب کا استعمال ہوتا تھا، تو یہ حالات تھے۔ یہ سعودی عرب ہے جو یمن میں کیا کر رہا ہے، آپ دیکھو ظلم و ستم، اور اس حد تک کہ اقوام متحدہ نے پہلے کہا بچوں پر ظلم کیا ہے، پھر مجبور کیا کہ وہ ہٹائے، درحقیقت خدا چاہتا تھا اقوام متحدہ رسوا ہو جائے، سب کو پتہ تھا اقوام متحدہ امریکہ کے ایک سمجھ لیجیے ایک ادارہ ہے، امریکہ خود کے ادارہ ممکن ہے صدر کے بعد 100% نہ مانے، لیکن اقوام متحدہ والے مجبور ہے 100% ماننے پر، ممکن ہے امریکہ کے ایک پولیس اپنے دائرہ کار سے زیادہ امریکہ کے بعد نہ مانے، صدر کے بعد نہ مانے، قانون والا ملک ہے نا، لیکن اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہے وہ قانون بلا قانون ہر حالت میں امریکہ کے بعد ماننے پر مجبور ہے، یعنی یہ بدتر ہے اس کی حالت، لیکن خدا نے رسوا کے یمن کے مسئلے میں دیکھے، سعودی عرب ناراض ہو گیا، انہوں نے اپنے ریسرچ والے گروہ گئے تھے ان کے بات کو ٹھکرا دی، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہی شہدا شہید باقر النمر واقعا عظیم انسان ہے، سعودی عرب اس طریقے سے پیش آنا، اس طریقے سے خطابت کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، یہ جو شہید شہید ہو، کوئی ممکن ہے کہ شہید ضیاء کے سلسلے میں ہم نے ایک دورہ کیا تھا پاکستان میں، کسی مولانا نے یہ کہا देखो सज्जिया मर गया, शहीद हो गया, मारा गया, क्या मिला? अब वो सोचते हैं कि वो शहादत के बाद कुछ मिलना चाहिए। उसके असरात को देखो, कितने लोगों को ज़िंदा करता है, कितने दिलों को ज़िंदा करता है। शहीद के खून का मतलब क्या है? यानी मेरी जान से मेरे दीन ज़्यादा अहम है। शहीद के खून का मतलब क्या है? यानी मैं जो ज़बान से कह रहा था उसको मैं दस्तखत कर रहा हूँ अपने खून के ज़रिए। शहीद के खून का मतलब ये है कि जिस सदी में लोग 5 पैसे के लिए तमाम अकदार को नाबूद करते हैं, ये शहीद अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है दीन के नाम पर, इंसानियत के नाम पर। यानी हमारे ज़माने में देखिए, थोड़े से पैसे के लिए तमाम उसूलों को रोन डालते हैं लोग। शहीद यानी क्या है? उसूल इतनी कीमती है, दीन इतनी कीमती है कि सब कुछ दूंगा, दीन पर एक आँच आने नहीं दूंगा। शहीद यानी करबला के शहदा के, करबला के लिए जो मैंने याल इतना कहा है वो अस्तह दिल मैंने कहा है। और फिर हज़ारों पर यही असर होता है। हमारे मुअज़्ज़म इनकलाब का प्यारा जुमला है, शहीदों की याद मनाना खुद शहादत से कमतर नहीं है। इंदल्लाह भी न सिर्फ मुआशरे में, क्योंकि उसका असर मुआशरे में है। ठीक है, शहीद के एक क़ुर्ब खुदाई है, यानी सब को छोड़कर खुदा के पास गया है, सब पर खुदा को, बीवी पर, बच्चे पर, माल पर, दौलत पर, शोहरत पर, दोस्तों पर, आइंदे पर, गुज़श्ते पर, सब को कुचल दिया, खुदा के पास गया है। बहुत अजीम है। लेकिन अगर उसकी याद न मनाए, उसकी शहादत का फ़ायदा उसके ज़ात तक महदूद रहेगा। उसकी याद मनाएंगे, उसके पैगाम को आम करेंगे, शहादत मकतब में बदल जाएगा। करबला में जो आज़ादारी थी, उस आज़ादारी ने आशुरा को मकतब में तब्दील किया। आज़ादारी न होती ये काम ना होता। आप देखते हैं, करबला से पहले पैगंबर खुदा आइमा आधार के दिन नहीं मनाते थे। आशुरा ने शहादत को मकतब में, सकाफत में तब्दील किया। किस तरीके से? आज़ादारी के ज़रिए से। तो आज़ादारी यानी शहीद की याद मनाना। शहदाए करबला के दर्जा तो अजीम हैं, पैगंबर आइमा के दर्जा तो अजीम हैं, लेकिन हर शहीद के खून उसी हद तक मुअस्सिर है। तो ज़्यादा आपका वक्त न लूँ। तो आपने ये इंतज़ाम जो किया है, खुदा आपको आपकी तौफीकात में इजाफा करे। खुलासा, शहीद की कदरदानी दर हकीकत मकतब की कदरदानी है, ख़त शहदा की तबलीग है, मकतब शहदा की हौसला अफजाई है, और लोगों के दिलों से खौफ हुकूमत, खौफ मौत, खौफ ज़ालिम को ख़त्म करने का बायस बनता है, इश्क़ खुदा, इश्क़ दीन में इजाफ़ा होने का बायस बनता है। इसीलिए अहले बैत शहादत के आशिक थे, खुदाया इन दो शहीदों को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। खुदाए हमारे तमाम शहदा, हमारे तमाम शहदा, शहीद आरिफ़ हुसैनी, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली, बाकी तमाम शहदाए मकतब बेहक्का और तमाम मोमिनीन मोमिनात को खुदाए शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। शहदा के नस्बत में हमें अपनी ज़िम्मेदारियों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मकसद शहदा, याद शहदा, पैगाम शहदा, शुआर शहदा, नारे शहदा को ज़िंदा रखने की और उस सरात मुस्तकीम पर चलने की जिस सरात मुस्तकीम पर शहदा गामजन रहे, उस पर चलने की और साबित कदम रहने की हमें तौफीक अता फरमा। खुदाया शहादत हुसैन के साये में, आलम हुसैन के साये में इस उम्मत को, शियों को, मुसलमानों को, इंसानियत को इमाम ज़माने के दरवाज़े तक पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमा। इन दो शहीदों के लिए सूरह फातिहा।